بدھ 18 نومبر کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پیرس کے مضافات میں دہشت گرد مخالف پولیس آپریشن مکمل، کارروائی میں 2 افراد ہلاک، 7 گرفتار۔ تفصیل کے لیے آپ کو براہ راست پیرس لے چلیں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ فرانسیسی سیکیورٹی فورسز نے پچھلے ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ ساز کی گرفتاری کے لیے کی جانے والی ایک بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ شمالی فرانس کے علاقے سان ڈینی میں آپریشن کے دوران ایک فلیٹ پر چھاپے میں 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پیرس کے پروسیکیوٹر فرانسوا مولا نے کارروائی کے بارے میں بتایا، کہہ رہے ہیں ہم نے عمارت کے اندر سے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ ایک نوجوان عورت نے اپنی خودکش جیکٹ کو دھماکے سے اڑا کے خود کو اڑا لیا۔ ایک اور دہشت گرد کی لاش بھی ملی ہے جسے گرنیڈ اور گولیاں لگی ہیں۔ فرانسیسی حکام کے مطابق آپریشن کا مقصد بیلجیم کے مراکشی نجات شہری عبدالحمید اباؤد کو گرفتار کرنا تھا، جو پیرس کے حملوں کا مبینہ منصوبہ ساز ہے۔ عرب ملک شام سے خبر ہے کہ وہاں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خود ساختہ دارالحکومت رقہ میں پچھلے 3 دنوں کے دوران فضائی بمباری سے 30 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ اس علاقے میں فرانس اور روس کے جنگی طیارے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر مسلسل بم اور میزائل برسا رہے ہیں۔ اسی دوران عراق میں ایک سینئر کرد اہلکار نے کہا ہے کہ اگر بین الاقوامی رہنما ساتھ دیں تو دولت اسلامیہ کو چند مہینوں ہی نہیں بلکہ چند ہفتوں کے اندر شکست دی جا سکتی ہے۔ عراقی کردستان میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے نگراں مسرور برزانی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد مغربی حکومت کو حقیقت کا ادراک ہوگا۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ پڑوسی ملک شام کے ساتھ متصل سرحدی علاقے سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نکال بھگانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ اس وقت 100 کلومیٹر لمبے سرحدی علاقے پر دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا کنٹرول ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع 4 صدہ میں پولیس کہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ معاف کیجیے گا، اس خبر کی تفصیل فی الوقت ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے۔ پاکستان کے ہی شمال مغربی وادی سوات میں حکام کہتے ہیں کہ ایک 13 سالہ مغوی لڑکی کی گردن کٹی لاش مردان کے علاقے شہباز گڑھ سے ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد مغویہ کا چہرہ تیزاب سے جھلسایا بھی گیا ہے۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ امریکہ کے ریڈیو چینل نے کہا ہے کہ چین کی سیکیورٹی سروسز نے شورش زدہ مغربی صوبے سنکیانگ میں کوئلے کی کان پر جان لیوا حملے کے بعد 17 لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ نخبت ملک۔
ریڈیو فری ایشیا کے مطابق مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی چین کے نیشنل پولیس بیورو نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام دیا تھا کہ انہوں نے سنکیانگ میں کامیاب آپریشن کیا ہے، مگر انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ چین کہتا ہے کہ وہ سنکیانگ میں دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے، جبکہ مقامی ویغر مسلمان آبادی کہتی ہے کہ چین ان کا استحصال کر رہا ہے، جس سے وہاں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔
بنگلہ دیش نے سپریم کورٹ کی جانب سے 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم میں حزب اختلاف کے 2 بااثر رہنماؤں کی سزائے موت کی توثیق کے بعد فیس بک سمیت انٹرنیٹ پر پیغام رسانی کی کئی ویب سائٹس بند کر دی ہیں۔ ثنا گلزار۔
بنگلہ دیش کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ فیصلہ عدالتی فیصلے کے بعد امن و امان برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ سزا پانے والے صلاح الدین قادر چودھری اور علی احسن محمد مجاہد کو خصوصی ٹریبیونل نے 2 سال پہلے نسل کشی اور ریپ کے جرائم میں مجرم قرار دیا تھا، جس کی اب سپریم کورٹ نے توثیق کر دی ہے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو کسی بھی وقت تختہ دار پر لٹکایا جا سکتا ہے۔
برطانیہ نے اگلے 10 برسوں میں کوئلے سے چلنے والے باقی ماندہ بجلی گھروں کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معصومہ ملک۔
برطانیہ کی توانائی کی وزیر ایمبر رڈ کہتی ہیں کہ ان کی جگہ گیس سے چلنے والے بجلی گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بجلی کی منڈی میں موجود لوگوں کو واضح اشارہ دینا ہوگا کہ گیس سے چلنے والے بجلی گھر بنائے جائیں، اور یہ کہ کوئلے کی اب مزید گنجائش نہیں۔ تاہم ماحولیات کے ماہرین اس بارے میں پریشان ہیں کہ توانائی کے قابل تجدید اور محفوظ ذرائع کے فروغ کے لیے بہت کم کام ہوا ہے۔
صومالیہ 25 برسوں بعد آج امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے. صومالی حکام کہتے ہیں کہ یہ اقدام صومالیہ میں 1991 میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے اب تک کتنی پیش رفت ہو چکی ہے اس کا مظہر ہے. صومالیہ اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں 2012 کے بعد سے بہتری آئی جب وہاں سیاسی قیادت کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوا اور نئی قیادت منتخب ہوئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جمعے کو ہونے والے حملوں کے بعد سے گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. آج پیرس کے شمالی حصے میں پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کے دوران دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 7 کو گرفتار کر لیا گیا. علاقے میں پولیس اور فوج کی بڑی تعداد موجود ہے. اس کارروائی کے دوران ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا. تازہ ترین تفصیلات کے لیے ہم آپ کو براہ راست پیرس لے چلیں گے جہاں ہمارے ساتھی جاوید سمرو موجود ہیں. اس کارروائی کا مرکز مبینہ طور پر پیرس حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. خیال رہے کہ جمعے کو پیرس میں ہونے والے مختلف حملوں میں 129 افراد ہلاک ہوئے تھے. آئیے پہلے سنتے ہیں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں کو 5 دن گزر چکے ہیں مگر آج پیرس کا مضافاتی علاقہ سان ڈینی اس وقت گولیوں اور دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا جب پولیس اہلکار اور فوج پیرس میں جمعے کو ہونے والے حملے میں ملوث افراد کی تلاش میں ایک فلیٹ میں جا پہنچے. سان ڈینی میں ایک پریس کانفرنس میں پیرس کے سرکاری وکیل نے اس آپریشن کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی جمعے کو پیرس میں ہونے والے حملوں کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ عبد العباؤد کے خلاف کی گئی تھی. مسٹر فرانسوا مولا نے کہا,
Dans le cadre de cette enquête, nous avons
یہ آپریشن پیرس اور سان ڈینی کے علاقے میں جمعے سے شروع کیا گیا تھا. اس تفتیش کے دوران بہت کام کیا گیا. ہمیں ٹیلی فون کی نگرانی اور عینی شاہدین کی مدد سے مشتبہ شخص عبد العباؤد کے بارے میں معلومات ملی تھی کہ وہ دراصل سان ڈینی کے علاقے میں ایک فلیٹ میں چھپے ہیں.
مسٹر مولان نے اس آپریشن کے مکمل ہونے پر اس کی تفصیلات یوں بتائیں.
Dans un premier temps, par l'interpellation de 3 personnes qui se trouvaient dans l'appartement.
ہم نے عمارت کے اندر سے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ایک نوجوان خاتون نے اپنے آپ کو خودکش دھماکہ کر کے اڑا لیا. ایک اور دہشت گرد کی لاش بھی ملی ہے جسے گرینیڈ اور گولیاں لگی تھیں.
فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ فوج اور پولیس کی یہ کارروائی 5 گھنٹوں سے زیادہ وقت تک کے لیے جاری رہی. حکام نے کہا ہے کہ عینی شاہدین نے اس آپریشن میں مدد کی تھی. سان ڈینی کے ہی ایک رہائشی مسٹر جواد بن ڈو نے رپورٹرز پر انکشاف کیا کہ 3 اجنبی لوگ جنہیں حملہ آور کہا جا رہا ہے وہ ان کے فلیٹ میں کچھ دن قیام کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا,
کسی نے مجھ سے مدد مانگی تھی, میں نے ان کی مدد کی. کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 افراد کو 3 دن کے لیے اپنے فلیٹ میں جگہ دے دوں, میں نے ایسا ہی کیا. میں نے ان کی مدد کی اور یہ ایک عام بات ہے, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو کیا میں ایسا کرتا؟
دوسری جانب اس آپریشن کے بعد فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے فرانسیسی پولیس اور فوج کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پیرس پر ہونے والا حملہ پورے فرانس پر حملہ ہے. فرانسیسی میئرز کے ایک اجلاس میں فرانس کے صدر نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ کیا اور اسے پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. مسٹر اولاند نے کہا,
ہمیں ایک جامع اتحاد قائم کرنا ہوگا, ایک ایسا اتحاد جو دولت اسلامیہ کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکے. ہمیں عالمی برادری ہونے کے ناطے ایسا کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ تمام ممالک کے اپنے اپنے مفادات، اتحادی اور مختلف تصورات ہیں، لیکن اس وقت جو بات سب سے اہم ہے وہ اس فوج کو تباہ کرنا ہے جو محض چند ملکوں کے خلاف نہیں بلکہ پوری دنیا کے خلاف محاذ ارائی کر رہی ہے۔
فرانس کی دارالحکومت پیرس میں جمعے کو ہونے والے حملوں میں 129 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان حملوں کے بعد گزشتہ 5 دن میں پولیس اور تفتیش کاروں نے کارروائیاں کرتے ہوئے پورے ملک میں 250 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں استعمال ہونے والی کاریں اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ فرانس کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں نافذ ہنگامی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں موجود اسلامی شدت پسندوں کی تلاش اور پوچھ گچھ جاری رہے گی۔
نامہ نگاروں کے مناظروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نخبت ملک کی زبانی۔ پیرس کے واقعات پر ہمارے نامہ نگاروں کے مناظروں کے خلاصے کے بعد آئیے اب چلتے ہیں پیرس ہی، جہاں ہمارے ساتھی جاوید سمرو موجود ہیں۔ جاوید، چھاپا ختم ہو چکا ہے، بتائیں کچھ مزید اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، کچھ شناخت ہوئی ہے لوگوں کی؟
دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چھاپا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس علاقے میں جہاں میں کھڑا ہوں اب بھی پولیس کی بھاری نفری اب بھی موجود ہے اور ایک میڈیا کا جمع غفیر ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور اب تک ان کی جو ہیں وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ جو شناخت کے بارے میں پولیس نے مزید تفصیلات نہیں بتائی، یہ بتایا ہے کہ جو خاتون ماری گئی ہیں وہ جو مبینہ ماسٹر مائنڈ ہیں ابو حامد عبود، اس کی ریلیٹو ہیں، اس کی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کا کیا رشتہ ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی شناخت بھی ابھی واضح نہیں کی گئی۔ لگتا ہے کہ پولیس ابھی چاہتی ہے کہ سارے حقائق اسٹیبلش کرے، سارے حقائق کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، اس کے بعد میڈیا کو کچھ بتائے۔
جی، آپ نے کہا سمرو کے وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیکیورٹی ہے جس علاقے میں آپ ہیں، تو کچھ اس علاقے کے بارے میں بتائیں، کس طرح کا علاقہ ہے، کس طرح کی آبادی وہاں رہتی ہے؟
بنیادی طور پہ یہ ایک طرح سے جو متوسط طبقے کا کہہ لیں یا لوور مڈل کلاس جیسے ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا غریب علاقہ ہے، اور یہاں پر بیشتر جو لوگ رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جیسا کہ مراکش سے آئے ہوئے خاندان ہیں، یا جیسے الجزائر سے، الجیریا سے جو لوگ آئے ہیں مائیگرنٹس، تارکین وطن، ان کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ تو تھوڑے سے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ اس علاقے میں ہوتے ہیں۔ پولیس اس علاقے کو عمومی طور پر رف ایریا کہتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا وہاں پہ جرائم کا تعلق تناسب زیادہ ہوا ہے۔
جی جاوید، آئین میں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے وہاں، تو یہ بتائیں کہ اس میں اجلاس بھی ہو رہا ہے آج، اس کی کچھ تفصیل سامنے آئی ہے؟
آج صبح اجلاس ہوا ہے، اور اس وہ پارلیمان کا، فرانسیسی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، جس میں صدر نے اور باقی تمام رہنماؤں نے خطاب کیا، اور صدر اولاند نے اس بات کو دہرایا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اور آئی ایس کے خلاف ایک بڑی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، اس لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ بعض آئین میں ترامیم کی جائے، اور ان ترامیم میں سب سے بڑی ترمیم یہ ہے کہ ہنگامی حالات کو 3 مہینے تک نافذ کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کی شہریت ختم کی جا سکے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور جرائم میں یا دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کی شہریت کو ختم کیا جا سکے۔ یہ وہ ترامیم ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان ترامیم پر کمیٹی میں ڈسکس آج ہوا ہے، لیکن کل ان کو ووٹ کے لیے پارلیمان میں پیش کیا جائے گا۔
جاوید، آپ وہاں 2 دن سے موجود ہیں، یہ بتائیں کہ وہاں جو یہ واقعہ ہوا ہے، سیکیورٹی لیپسز کی بات کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس کی بات کی جا رہی ہے، تو کچھ بات ہوئی لوگوں سے آپ کی، لوگوں کا کیا کہنا ہے، کیا سوچتے ہیں لوگ؟
دیکھیں، یہاں پر اس بات پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ فرانس کی پولیس اور فرانس کی جو خفیہ ادارے ہیں ان سے 2-3 دفعہ ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے بتایا کہ جو یہاں کا جو مین جو بندہ تھا، جو خودکش حملہ آور تھا، اس کا ایک بھائی، وہ بیلجیم جاتے ہوئے فرانس سے راستے میں پولیس نے اس کو روکا، لیکن اس کو پھر 2-4 سوال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ تو ایک تو وہ ان کی ناکامی تھی کہ وہ اب ان کا سب سے زیادہ مطلوب شخص صالح جو ہیں وہ بن گیا ہے، صالح عبدالسلام جس کا نام بتا رہے ہیں، وہ اب سب سے زیادہ مطلوب شخص ہے، لیکن اس میں انہوں نے جان نہیں دیا۔ اس کے بعد جو مبینہ ماسٹر مائنڈ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر، اب وہ ہے حامد عبود، وہ جو ہے وہ یہاں سے کہتے رہے کہ شام میں ہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس علاقے میں موجود تھا اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ تو یہ جو پولیس کی اور خفیہ اداروں کی ناکامی ہے، اس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے۔
یہ بتائیں کہ اب تین چار دن گزر گئے ہیں تو لگتا ہے شہر میں اب ماحول کس طرح کا ہے؟ کیا زندگی معمول پر آتی نظر آ رہی ہے وہاں؟
دیکھیں بیشتر زندگی تو معمول پر آ گئی ہے اور بہت سارے لوگ اب اپنے کاروبار میں کام پر اور ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں تو زندگی تو معمول پر آ گئی ہے, لیکن ظاہر ہے یہاں پر خوف ہے, تھوڑا سا صدمہ ہے, دکھ ہے اور اس کو جاتے جاتے کچھ وقت لگے گا, لیکن بیشتر کا معمولات زندگی واپس آ چکے ہیں.
جاوید سمرو آپ کا بہت بہت شکریہ. پیرس سے یہ تھے ہمارے ساتھی جاوید سمرو. ادھر امریکی صدر براک اوباما نے امریکہ میں شامی پناہ گزینوں کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ کرنے پر ریپبلکن پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اوباما کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بیواؤں یتیموں کے امریکہ آنے پر خوفزدہ ہیں. اس سے پہلے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر پال رائن نے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کو امریکہ میں آنے کی اجازت دینے کے حکومتی فیصلے کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, زیاد ظفر کی زبانی.
صدر اوباما نے کہا کہ امریکی عوام دہشت گردانہ حملے کے وقت اچھے نہیں رہتے اور خوف و ہراس میں ڈوب جاتے ہیں. اس سے قبل ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر پال رائن نے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کو امریکہ میں اجازت دینے کی حکومتی فیصلے کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا. مسٹر رائن نے کہا کہ انہیں اس ہفتے کے آخر میں شامی پناہ گزینوں پر عارضی روک کے مطالبے کا قانون پیش کرنے کی امید ہے. خیال رہے کہ ایک درجن سے زائد ریاستوں کے گورنرز نے پیرس حملے کے پیش نظر پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ وہ شامی پناہ گزینوں کو اپنے یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. گزشتہ ہفتے پیرس میں ہونے والے حملے میں 129 افراد ہلاک ہوئے تھے, جس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. اس حملے کے جواب میں کانگریس میں موجود اور سن 2016 کے لیے صدارت کی دوڑ میں شامل ریپبلکن رہنماؤں نے شامی پناہ گزینوں کے لیے امریکی سرحدوں کے دروازے بند کرنے کی بات کہی تھی, لیکن اوباما انتظامیہ شام کے 10,000 مزید پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دینے کے فیصلے پر قائم ہے. اوباما نے جیب بش کو آڑے ہاتھوں لیا, جنہوں نے کہا تھا کہ صرف عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے شامی پناہ گزینوں کو اجازت ملنی چاہیے. بعد میں بش نے کہا کہ وہ عیسائیوں کو ترجیح دینے کی بات کرتے ہیں, تاہم اچھی طرح سے جانچ کیے جانے والے مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں ہیں. اوباما نے کہا کہ صرف عیسائیوں کو اجازت دینا سیاسی بازیگری ہے جو امریکی اقدار کے خلاف ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, زیاد ظفر پیش کر رہے تھے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکہ میں اہم ملاقاتیں کی ہیں, جن میں امریکی وزیر دفاع اور امریکی فوج کے اعلی اہلکار شامل ہیں. ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر زور دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی.
جنرل راحیل شریف نے منگل کے روز امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹگن میں امریکہ کے اعلی اہلکاروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. جنرل شریف نے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اور دیگر فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی. ان میں امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ, امریکی بری فوج کے چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی اور سینٹ کوم یا سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل لوئڈ آسٹن سے بھی ملاقاتیں شامل ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے جنرل راحیل شریف کی ملاقاتوں کے بارے میں جو معلومات دیں, ان کے مطابق امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اور جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس کوآرڈینیشن یا دفاعی ربط و ضبط کو مزید بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی. امریکی وزیر دفاع نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاروائیوں اور قربانیوں کو سراہا. جنرل راحیل شریف کے امریکہ دورے اور اہم امریکی اہلکاروں سے ملاقاتوں کے بارے میں پینٹگن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے سویلین اور فوجی روابط خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہیں. پینٹگن کے ترجمان پیٹر کک کا کہنا تھا,
The Secretary again believes that this relationship with Pakistan is important towards promoting regional stability and we're going to continue having our dialogue, defense dialogue with Pakistan in that light. And welcome their efforts to trying to foster that stability to the extent possible. Again, not only in Pakistan itself, but also in Afghanistan, where they play such a critical role.
پینٹگن کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ امریکی وزیر دفاع مانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ روابط اہم ہیں اور اسی لیے دفاعی معاملوں میں ہماری بات چیت جاری رہے گی اور پاکستان میں استحکام لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ افغانستان میں بھی استحکام لانے کے لیے بھی, جہاں ان کا اہم کردار ہے. یہ تھے پینٹگن کے ترجمان کے الفاظ. ادھر پاک فوج کے ترجمان عاصم سلیم باجوہ کے مطابق جنرل راحیل شریف اور امریکی فوج کے اعلی اہلکاروں کی بات چیت میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے کے لیے اور خطے میں سیکیورٹی کے حالات بہتر کرنے کے لیے اقدامات بھی گفتگو کا حصہ تھے. اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ جان برنن سے سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی. اس ملاقات میں افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششوں اور خطے میں سیکیورٹی کے چیلنجز پر بھی بات چیت ہوئی. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات میں خاص کر افغانستان میں امن کوششوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے خطے میں استحکام کی ضرورت پر زور دیا. پاک فوج کے ترجمان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جنرل شریف امریکی اہلکاروں سے ملاقاتوں میں بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی اور بھارت کی پاکستان میں مبینہ مداخلت کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. ایسی بھی امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں بھی اپنی تشویش کا اظہار کر سکتا ہے. اپنے 5 روزہ امریکی دورے کے دوران جنرل راحیل شریف امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے علاوہ کئی اعلی امریکی اہلکاروں اور اراکین کانگریس سے بھی ملاقاتیں کریں گے. سلیم رضوی، نیو یارک.
سلیم رضوی کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ ان ملاقاتوں میں ڈیفنس کوآرڈینیشن، دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس کوآرڈینیشن پر بات ہوئی ہے، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ افغانستان میں استحکام کے حوالے سے بھی پاکستان کا خاصا اہم رول رہے گا. افغانستان کے ذکر سے ایسا لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں میں، ان بات چیتوں میں افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ سر فہرست رہے گا. لیکن یہاں امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں جہادی سرگرمیوں میں شامل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں امریکہ کیا سوچتا ہے کہ پاکستان کس حد تک اس بات کو پورا کرنے میں کامیاب رہا ہے. اس بارے میں میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی امریکہ میں دفاعی تجزیہ کار احسان احراری سے بات کی ہے اور پوچھا کہ پاکستان کس حد تک امریکہ کو اس حوالے سے مطمئن کر سکا ہے.
پاکستان کو مطمئن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ہے جیسے پاکستان، امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان ایکشن کیا لے رہا ہے. اگر افغانستان کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو اس میں حقانی گروپ کا کیا رول ہے، اور حقانی گروپ جو ہے صحیح معنوں میں الیگل کا ڈکلیئر کیا گیا ہے یہاں پہ یا نہیں کیا گیا ہے. یہ تمام ایشوز جو ہیں بہت بہت صاف صاف ہیں، اور امریکہ کے پاس انٹیلیجنس اتنی ہے کہ اس میں پاکستان کو کوئی معاملہ ڈھانکنے کا، چھپانے کا کوئی جو ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس کو پاکستان کو مطمئن کرنا پڑے گا اس ایشو پر امریکہ کو.
جی، پاکستان کو تشویش ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ان خدشات کا اظہار کر بھی چکا ہے امریکہ کے سامنے. تو امریکہ کا کس طرح کا رد عمل ہوگا اس پر؟
نہیں دیکھیے، اس تعلق سے امریکہ کی انٹیلیجنس میں نہیں سمجھتا کہ اتنی صاف ہے جتنی پاکستان کی انٹیلیجنس ہے. تو پاکستان کو صحیح معنوں میں اس میں انٹیلیجنس سپلائی کرنا پڑے گا، اور امریکہ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا کہ انڈیا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے. مگر اس میں امریکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے پاس انٹیلیجنس کیا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کا رول کیا ہے اس میں. اور اگر انڈیا نے صحیح معنوں میں کوئی رول پلے کیا ہے تو انڈیا کے اوپر بالکل پریشر پڑے گا کہ یہ حرکتیں بالکل نہیں کی جائیں، اس لیے کہ امریکہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز دیکھنا نہیں چاہتا.
امریکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں، خاص طور پر میزائل کی تیاری پر بات کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی فوج نے راحیل شریف کے دورے سے پہلے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جوہری ہتھیاروں پر بات نہیں ہو سکتی ہے، تو اب یہ امریکہ کے ایجنڈے میں شامل ہے، تو اس پر کیا امکانات ہیں؟ کیا پاکستان امریکہ کو قائل کر لے گا کہ جی ان میزائلوں کی تیاری سے خطے میں کوئی عدم استحکام نہیں پھیلے گا، اور وہ اپنے دفاع کے لیے اس کا پاکستان کا دفاع ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے نصرت، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اسٹاف لیول کے اوپر، بہت زمانے سے گفتگو ہو رہی ہے. جب نواز شریف یہاں پہ آئے تھے اس وقت بھی ہو رہی تھی گفتگو، اور اب بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ٹیکنیکل نیوکلیئر ایشوز کے اوپر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کو کنٹرول کرے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی اتفاق ہوگا، اس لیے کہ ٹیکنیکل نیوکلیئر ایشو جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کو پاکستان ٹائی اپ کر دے گا دوسرے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز. جیسے پاکستان چاہتا ہے انٹرنیشنل سپلائرز گروپ، نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں جو ہے ممبرشپ چاہتا ہے پاکستان، اور اگر امریکہ تیار ہے اس کو ممبرشپ دینے کے لیے، مگر اس کی ڈیٹیلز میں نیگوشیشن ہو رہی ہیں پچھلے 3-4 مہینوں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیلز ہیں کیا. تو اگر پاکستان کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں اگر انٹری ملی تو پاکستان لانگ رینج نیوکلیئر مسائل کے اوپر شاید کچھ کنسیشن دے، مگر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے اوپر پاکستان کا کنسیشن دینے کا سوال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے ایشو وہ ٹائی اپ ہے جسے انڈیا کا جو انڈیا سینٹرک جو پالیسی ہے پاکستان کی
جی.
اس سے اس کا تعلق ہے, لنکیج ہے, اسے کشمیر کے تعلق سے اس کا لنکیج ہے. تو اگر کشمیر کے اوپر انڈیا نے کوئی نیگوشیشن کیا, گفتگو کیا پاکستان سے, اور اگر پاکستان کو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں اگر ممبرشپ ملی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ لانگ رینج میسل کے اوپر پاکستان کنسیشن کرے گا, اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے اوپر پاکستان کنسیشن بالکل نہیں کرے گا.
یہ تھے امریکہ سے دفاعی امور کے تجزیہ کار احسان احراری, جو پینٹاگون میں دفاعی امور پر مشاورت کرتے رہے ہیں. پاکستان میں چارسدہ میں غیرت کے نام پر دو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دوسرے مرحلے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان کسان اتحاد کا جنم ہوا ہے. ان خبروں کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن سیربین میں ان کی تفصیلات آپ پروگرام میں ذرا دیر بعد سن سکیں گے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں. اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ تیسرے ون ڈے میں تین بیٹسمنوں کے رن آؤٹ اور بیٹنگ کی ناکامی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا.
اچھی رننگ بٹوین دی وکٹ نہیں ہوئی, ہم نے بیڈ رننگ کی, تین سے چار رن آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک جو سیٹ پلیئر رن آؤٹ ہو جائیں گے, آئی تھنک وہ اٹ ڈزنٹ ہیلپ. تو آئی تھنک کوئی ایسی چیز نہیں تھی, میرے خیال میں پچ بہت اچھا تھا, 270-280 آرام سے اس پچ پہ ہو سکتا تھا, لیکن آئی تھنک چھ وکٹس آئی تھنک اراؤنڈ 30-35 رنس کے اندر گر گئی.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری ون ڈے جمعے کو دبئی میں کھیلا جائے گا. بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان بنگلور میں دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. میچ کے چار دن مکمل طور پر بارش کی نظر ہو گئے. بھارت نے اگلے دو ٹیسٹ میچوں کے لیے اپنی موجودہ ٹیم کو برقرار رکھا ہے. تیسرا ٹیسٹ میچ 25 نومبر سے ناگپور اور چوتھا ٹیسٹ میچ 3 دسمبر سے دہلی میں کھیلا جائے گا. چار میچوں کی سیریز میں اس وقت بھارت کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ کو 7-5 اور 6-2 سے شکست دے کر لندن میں ہونے والے اے ٹی پی ٹور فائنلز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. 6 بار یہ ایونٹ جیتنے والے جوکوویچ کی 2011 کے بعد اس ٹورنامنٹ میں یہ پہلی شکست تھی. تاہم ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹامس برڈج کو ہرا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لیں. آج اینڈی مرے کا مقابلہ رافائل نڈال سے ہوگا. انگلینڈ نے فرانس کے خلاف ویمبلے میں کھیلا گیا انٹرنیشنل میچ 2 گول سے جیت لیا. میچ سے پہلے پیرس کے حملوں میں مرنے والے افراد کو اسٹیڈیم میں موجود 70,000 سے زیادہ شائقین نے خراج عقیدت پیش کیا. جرمنی اور ہالینڈ کا میچ اسٹیڈیم میں بم کی موجودگی کی اطلاع کے بعد ملتوی کر دیا گیا. نیوزی لینڈ کے رگبی کے عظیم کھلاڑی جونا لومو 40 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. انہوں نے 1994 سے 2002 کے درمیان 63 میچوں میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی تھی.
کھیل کی خبریں آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور سے. پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ کس طرح دلی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر بچوں کا ایک اسکول چل رہا ہے, اور ناروے کی ایک خاتون افغانستان میں کس طرح لڑکیوں کو اسکینگ سکھا رہی ہیں. لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے احمد رضا کی زبانی.
فرانس میں دہشت گرد حملوں کے منصوبہ ساز کی گرفتاری کے لیے ہونے والی ایک کارروائی میں ایک عورت سمیت دو مشتبہ شدت پسند مارے گئے جبکہ کئی مشتبہ جنگجوؤں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عرب ملک شام کے علاقے رقہ میں فرانسیسی اور روسی بمباری میں پچھلے 3 دنوں میں 30 سے زیادہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع چارسدے میں پولیس کہتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ نے اگلے 10 برسوں میں کوئلے سے چلنے والے باقی ماندہ بجلی گھروں کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 پولیس والوں کو مار ڈالا ہے۔ فلپائنز میں سرگرم ایک مسلمان شدت پسند گروپ نے تاوان نہ ملنے پر ایک ملائیشیائی یرغمالی کا سر قلم کر دیا ہے۔ اور صومالیہ 25 برسوں بعد آج واشنگٹن میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدے میں غیرت کے نام پر ایک مرد اور عورت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں 900 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں صوبہ سندھ اور پنجاب کی نسبت غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کم پیش آتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں ان واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
چارسدہ پولیس کے اہلکار عطاء الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا۔ پولیس کے مطابق امبھاڈھیر کے علاقے میں بھائی نے ناجائز تعلقات رکھنے پر اپنی بہن اور ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم رات کو جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو ایک غیر مرد کو گھر میں دیکھا، جس پر ملزم نے فائرنگ کی اور واقعہ کے بعد فرار ہو گیا۔ 2 ماہ پہلے بھی چارسدہ میں غیرت کے نام پر دیور نے بھابھی اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس سال ستمبر میں چارسدہ کے علاقے گلاباد میں پیش آیا تھا۔ پولیس کے مطابق چارسدہ میں ہی کل رات نامعلوم افراد نے رات کے وقت ایک گھر میں گھس کر ایک شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اس قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں غیرت کے نام پر 930 افراد کو قتل کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار سال 2013 اور سال 2014 کے بتائے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ واقعات صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں پیش آئے، جبکہ 3rd نمبر پر خیبر پختونخوا اور 4th نمبر پر بلوچستان ہے۔ خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں سال 2013 کی نسبت سال 2014 میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ سال 2013 میں صوبہ بھر میں غیرت کے نام پر قتل کے 47 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ سال 2014 میں یہ تعداد 78 بتائی گئی تھی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر ضلع سوات سے حکام کے مطابق اغوا ہونے والی 13 سالہ لڑکی کی گردن کٹی لاش مردان کے علاقے شہباز گڑھ سے برامد کر لی گئی ہے۔ سوات پولیس کے مطابق لڑکی کو قتل کرنے کے بعد لڑکی کا چہرہ تیزاب سے جھلسا دیا گیا تھا۔ پولیس چوکی فتح پور کے ایک پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ قتل میں ملوث 5 میں سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ سوات سے سید انور شاہ کی رپورٹ۔
قتل کی جانے والی لڑکی ثاقبہ کے مامو رضا خان نے بی بی سی کو بتایا کہ مقتولہ ثاقبہ کی بڑی بہن نور محل کی شادی مردان شہباز گڑھ میں امین نامی شخص سے ہوئی تھی، تاہم گھریلوی ناچاکی کی وجہ سے وہ میکے آ گئی تھی اور اس کا شوہر سے خلع لینے کے لیے عدالت میں کیس چل رہا تھا کہ اس دوران امین اور ان کے بھائیوں نے نور محل کی چھوٹی بہن ثاقبہ کو اغوا کر لیا، جس کی ایف آئی آر 4 نومبر کو درج کی گئی تھی۔ رضا خان کے مطابق ثاقبہ کو بدترین تشدد کے بعد اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا اور چہرے پر تیزاب ڈالنے سے اس کا چہرہ مسخ ہوا تھا، تاہم لاش کی شناخت کپڑوں اور ہاتھوں سے کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی کو گردن کاٹنے کے بعد لاش کو گنے کے کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر خواتین جرگے کے سربراہ تبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ مجرمان کو مؤثر سزا نہ ملنا ہے۔
جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں ان کا صحیح پراپر طریقے سے نفاذ نہیں ہو رہا یہاں پر، اور اس کا فالو اپ ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان قوانین کو لے کر وہ یا تو اور چیک کیے جائیں اور یا پھر ان پر کڑی نظر رکھی جائے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اس قسم کی گھناؤنی حرکت کرتا ہے کہ وہ کسی پر تیزاب پھینک کے، کسی کے اعضاء کاٹ کے، بچیوں کے ہاتھ پیر یا ناک کاٹ کے پھینک دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی گھناؤنی جرموں پر غیر شرعی اور غیر اخلاقی جرموں پر جو ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سختی سے نظر رکھنی چاہیے, اور ہمارے جو قوانین بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس پر کڑی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ ان کا نفاذ بھی یہاں پر اسٹرکٹلی ہونا چاہیے.
خیال رہے کہ سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواتین پر تشدد, خودکشیوں اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق صوبے میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے مقدمات کی اندراج کی شرح 65% بتائی جاتی ہے.
سید انور شاہ کی رپورٹ, جنہوں نے بتایا کہ قتل کے الزام میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مارواڑ سے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے 40 خواتین اور بچوں کی فوری بازیابی کے لیے حقوق انسانی کی تنظیموں سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے. ان کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا ہے کہ خواتین اور بچوں کی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے, جبکہ ضلع قلات سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے سے متعلق ان کی خواتین رشتہ داروں نے ایک پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کو حالیہ دنوں میں کوئٹہ کے قریب مارواڑ اور گرد و نواح کے علاقوں سے لاپتہ کیا گیا.
گزشتہ 3 ہفتے سے زائد عرصے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گردنوں کے علاقوں مارواڑ, لکڑ, کورکری, گوزی, بزگر, کلج, بربڑی, پلکڑی, سر جاول اور سر کمب وغیرہ میں شدید نوعیت کا انسانیت سوز کا آپریشن جاری ہے.
پریس کانفرنس کرنے والی خواتین نے کہا کہ جن علاقوں میں آپریشن کیا گیا وہ مکمل طور پر سیل ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. خواتین اور بچوں کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا تھا,
وہاں ان علاقوں سے 40 سے زائد بلوچ خواتین اور معصوم بچوں کو بھی فوج اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے, جن کے بارے میں اب تک کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے. خواتین اور بچوں کے اغوا کے واقعات کی خبریں بہت زیادہ آ رہی ہے, اور میں آپ کے توسط انسانی حقوق کی تمام عالم برداروں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ان کی رہائی کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے.
خواتین اور بچوں سمیت مارواڑ سے لوگوں کی جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام چند روز سے عائد کیا جا رہا ہے, لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے. دوسری جانب ضلع کلات سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. کلات انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ان افراد کو اغوا اور بدخوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اگر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو اغوا اور بدخوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے, لیکن سن 2007 سے اب تک بلوچستان میں خود ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب ذکر پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کا. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 12 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کل ہو رہے ہیں. ویسے تو ان انتخابات میں مقابلہ حکمران جماعت مسلم لیگ اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے, لیکن ان بلدیاتی انتخابات میں پنجاب کے دیہی علاقوں میں ایک نیا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ رجحان کیا ہے اور پنجاب کے سیاسی میدان میں کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے, یہی جاننے کے لیے ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی پنجاب کے دیہی علاقوں میں گئے اور وہاں سے ہمیں یہ بھیجی ہے.
سرور کمبوز ضلع خانیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے کاشتکار ہیں. وہ 2 ایکڑ زمین کو کاشت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں, لیکن ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلا کر اپنی زمین کو گندم کی بوائی کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آج کل ان کی کچھ سیاسی مصروفیات بھی ہیں. سرور کمبو اپنی یونین کونسل کے چیئرمین کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی زمینوں پر ہل چلاتے ہیں اور دن چڑھے اپنی انتخابی مہم پر نکل پڑتے ہیں. ٹریکٹر چلاتے چلاتے انہیں انتخابی مہم چلانے کا خیال کیوں آیا؟ سرور کمبو کہتے ہیں کہ ملک کی باقی سیاسی جماعتوں میں بھی دیہی علاقوں کی نمائندگی ہے, لیکن یہ نمائندگی بڑے زمینداروں کی حد تک ہے.
غریب کسان کا دکھ درد جو ہم جانتے ہیں نا, وہ نہیں جانتے. وہ زمیندار ہیں, ہم کسان ہیں, چھوٹے طبقے کے کسان, اور ہم کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں.
سرور کمبو پاکستان کسان اتحاد نامی جماعت کے عہدیدار ہیں جو صوبہ پنجاب کے سیاسی افق پر انہی بلدیاتی انتخابات میں نمودار ہوئی ہے. کسان اتحاد نے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 10 اضلاع میں اپنے امیدوار انتخابی میدان میں اتارے اور تقریباً ہر ضلعی کونسل میں نشستیں جیتیں. چوہدری انور پاکستان کسان اتحاد نامی تنظیم کے سربراہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پنجاب میں تو 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں مقابلہ ہے, ان کے بیچ وہ اپنی اس چھوٹی سی نومولود سیاسی جماعت کے ذریعے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
जब हमारी पहले कोई बात करने वाला ही नहीं होता था, तो अगर आप 4, 5, 7, 8, 10 बंदे बैठे हैं चेयरमैन लेवल के और जो काउंसलर हैं वो बात तो करेंगे, तब्दीली तो आएगी। पहले तो हमारा नुमाइंदा ही कोई नहीं था, बात ही नहीं कोई करता था।
पाकिस्तान किसान इत्तेहाद वाहिद जमात नहीं है जो पंजाब में जारी बल्दियाती इंतखाबात में किसानों की नुमाइंदगी की दावेदार है। सूबे में ऐसी कई तंजीमें और अफराद हैं जो बड़ी सियासी जमातों के बजाय आजाद हैसियत में न सिर्फ इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर कामयाब भी हो रहे हैं। इफ्तिखार जग्गा भी इन्हीं में से एक हैं। वो मसीही हैं और उकाड़ा के मुस्लिम अक्सरियती इलाके से आम नशिस्त पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब हुए हैं। वो अपनी फतह का सेहरा भी इस इलाके में काम करने वाली किसानों की तंजीम के सर बांधते हैं।
मेन जो है वो हमारा अंजुमन मुजाहरीन का प्लेटफॉर्म ही है। बाकी ऐसा तो ये जो मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं मजहबी बुनियादों के या इन चीज़ों के, ये हमारे यहाँ मौजूद हैं ही नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम वाली बात नहीं है। लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, बहन भाइयों की तरह रहते हैं, कोई तफरके वाली बात नहीं है।
पंजाब के किसान मुल्क के तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों को अपना मुजरिम समझते हैं। जिला खानेवाल के बाज़ किसानों से पूछा कि बड़ी सियासी जमातों के बारे में इस मनफी राय की वजह क्या है।
पीपल पार्टी के दौर में हमने ट्यूबवेलों का एक इशू उठाया था, बिल ज्यादा आ रहे थे, उन्होंने वादा किया हमें रिलीफ देने का, वो नोटिफिकेशन भी कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे ही लॉलीपॉप दे के हमें टाल दिया। उनकी हुकूमत ख़त्म होगी, वो नोटिफिकेशन पे अमल ना हो सका। उसके बाद नून लीग के साथ हमने वही उनके साथ एहतजाज किया, शुरू किया, उन्होंने हमें रिलीफ तो दिया लेकिन ना होने के बराबर।
गवर्नमेंट जो पैसा लेती है बाहर से, इमदाद भी लेती है, वो अपने सरमायादारों को देती है। जो सब्सिडी देती है वो हमें नहीं देती, वो खाद वालों को देती है, सरमायादारों दवाइयों वालों को देती है, जो हमें 4 नंबर क्या 10 नंबर हमें दवाई बनाकर देते हैं।
किसान तो वो है जो खेती बाड़ी करता है, फसल बोता है, ये तो जागीरदारों के मिल जाते हैं। अभी इधर जितने बेचारे ठेकेदार हैं उनकी काश्ती नहीं हुई, उनके मालकों की हो गई है, वो तो मालिक ले लेंगे, जिनने ठेका भी ले लिया जमीन का, और ये पैकेज का भी फायदा उठा लेंगे, किसान को तो नहीं मिलता।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हुक्मरान जमात ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती। इसके बाद आजाद उम्मीदवारों का नंबर आता है, जिनमें से बेशतर को किसानों के इन्हीं छोटे बड़े ग्रुपों की हिमायत हासिल थी। जुमेरात यानी कल होने वाले इंतखाबात के इस दूसरे मरहले में भी किसानों की ये तंजीमें बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि ये तंजीमें और इनके आजाद उम्मीदवार पंजाब में हुक्मरान जमात के लिए खासतौर पर देही इलाकों में एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रहे हैं। आसिफ फारूकी, BBC खानेवाल।
पंजाब से रुख करते हैं सिंध का, जहां बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी रिवायती सियासी खानदान छाए हुए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें होने के बावजूद उनकी नजरें जिले और टाउन कमेटी के नाजमी पर हैं। इस सूरत हाल में आम सियासी कारकुन की नजरअंदाज हो रहा है, जो कभी बड़े वान में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब UC नाजिम बनना भी उसकी दस्तरस में नहीं रहा। हमारे साथी रियाज सुहेल ने ठट्टा और सजावल इजला के दौरा किया और ये रिपोर्ट तैयार की।
एक पसमानदा इलाके के इंतखाबात में अकेली खातून उम्मीदवार की गली मोहल्ले में रिवायती पर्दे के बगैर इंतखाबी मुहिम। जाती शहर में एक खातून के इस तरह बाहर निकलने का तस्वर भी महाल था, लेकिन टाउन कमेटी की काउंसलर की आजाद उम्मीदवार नसरीन समेजो ने ये रिवायत तोड़कर एक तारीख और मिसाल कायम कर दी है। नसरीन समेजो एक घरेलू खातून है, उन्होंने पहली बार बाहर कदम रखा और उनका मुकाबला मकामी बासर शख्सियात से है।
हम पर मकामी सरदारों का दबाव है, वो चाहते हैं कि वो ही वोट लें और कामयाब रहें। सारी जिंदगी गरीबों का लहू पीते रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाते। मैं इसलिए इंतखाबात लड़ रही हूं ताकि अपने भाइयों की मदद करूं, पीने के पानी, सफाई सुथराई और सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाऊं।
जाती सिंध के साहली इलाके का एक कस्बा है जहाँ खवातीन घरों तक महदूद रहती हैं। जिला सजावल के शहर की इस टाउन कमेटी के 4 वार्डों में से 2 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। घर घर मुहिम के दौरान खवातीन ने नसरीन समेजो का खैर मकदम किया। इनमें से बाद खवातीन से बात हुई जो पुर उम्मीद थी कि नसरीन मकामी मसाइल हल कर सकती है।
मदद कर
نسرین سمیجو کے شوہر دلدار سمیجو بچپن سے بھٹو کے شدائی ہیں. انہوں نے پارٹی قیادت سے شکوا کیا کہ انہیں جھاڑو مارنے والوں کی نگرانی کی بھی نشست نہیں دی گئی. حالانکہ بلاول بھٹو نے جاگیرداروں اور وڈیروں کو کہا تھا کہ انتخابات میں کارکنوں کو لایا جائے.
اس دور میں راج جہاں دور میں بی بی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ وڈیرے سب ان ڈکٹیٹروں کا ساتھی تھا. یہاں اگر میں جھنڈا لے کے چلتا تھا تو ہمارے ساتھ چار یا پانچ لوگ تھا اور مجھے ایسے پکڑ کے چلے جاتے تھے, کبھی دو مہینہ کبھی تین مہینہ. سر میں تو گیا, اسے بولا کہ اگر ہم یہ سیٹ آپ کو دیں گے تو غلام قادر ملکانی ہمارے سے روٹ جائے گے, وہ شیرازی میں چلے جائیں گے. تو میں نے کہا کہ ایسے چلے جاؤ, آپ ورکر کو دو. لیکن انہوں نے بولا کہ آپ کی سیٹ سے ہمارا ضلع چلے جائے گا. یہ مجھے دھمکی دیتے ہیں, میری بیوی کو اغوا کریں گے, یہ مجھے دھمکی دیتے, تجھے خون کرائیں گے.
نسرین سمیجو کے وارڈ کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا انتخابی کیمپ موجود تھا, جنہیں سیاسی طور پر باثر ملکانی خاندان کی سفارش پر ٹکٹ دیے گئے. ان امیدواروں میں ملکانی خاندان کے بھی کئی لوگ شامل ہیں اور ضلع ناظمی پر بھی ملکانی خاندان کی نظریں ہیں, جبکہ یہی خاندان برسوں سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کرتا آیا ہے. سندھ میں جاری بلدیاتی انتخابات میں بھی خاندانی سیاست کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. دعویٰ کے برعکس تقریباً ہر جماعت کا یہی حال ہے. باپ یا بھائی قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہلے سے موجود اور بیٹا ضلع اور ٹاؤن کی نازمت کا امیدوار. پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بھی یہی رجحان حاوی رہا. چھتو چند ٹھٹا ضلع کی یونین کاؤنسل ہے, جہاں سب جھنڈوں کے ساتھ ایک نوجوان کی قیادت میں گاڑیوں کا قافلہ انتخابی مہم میں سرگرم نظر آیا. یہ تھے شیرازی خاندان کے چشم و چراغ ریاض شیرازی, جو ضلع کاؤنسلر کے امیدوار ہیں. ان کے خاندان کے پاس پہلے ہی چار صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست موجود ہے, لیکن وہ ضلع ناظم کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند ہیں.
لوگ جس کو پسند کریں, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تب تو الحمدللہ ہم نے اتنی سیٹیں جیتے ہیں. آج سے نہیں, 85 پہ میرے ابو ایم پی بنے, 10 مرتبہ ہم الیکشن جیتے ہیں. اسے پہلے بھی میرے دادا تھے. لوگوں کے ساتھ ہمارا مرنا جینا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ پسند کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کھڑا کرنا ہے, ان کو ووٹ دینے تو دیتے ہیں. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہیں. 650 سیٹیں ہیں ٹھٹا ڈسٹرکٹ سجاول کی, اس میں ایک دو بندہ ہوگا اور تو سارے لوگ ہی, جتنے بھی قوم والے لوگ ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ اچھے بندے اپنے علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, تو ان کو ہی ہم نے کری. ابھی جو
شیرازی خاندان موجودہ وقت مسلم لیگ نون میں شامل ہے, جبکہ گزشتہ انتخابات میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے, لیکن انہوں نے آزادانہ حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی, جبکہ اس سے قبل وہ مسلم لیگ کیو میں شامل تھے. ٹھٹا ضلع میں سینیٹر اور سابق صوبائی وزیر سسی پلیجو کے والد غلام قادر پلیجو اور بھائی سرمد پلیجو بھی ضلع کاؤنسلر کے امیدوار ہیں. وہ بھی ضلع ناظمی کے خواہش مند ہے. ٹھٹا کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی پرانے سیاسی خاندان حاوی ہیں. اس صورتحال میں کسی عام کارکن کا سامنے آنا تقریباً مشکل ہو چکا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, جاتی.
گزشتہ سال جب پاکستان میں موبائل فون پر 3G اور 4G متعارف کرا گیا تو اس کے بعد سے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین میں 4 گنا اضافہ ہوا, لیکن اقوام متحدہ کے مطابق 2008 کے بعد سے پاکستان انٹرنیٹ سے فوائد حاصل کرنے والے ممالک کی فہرست میں نیچے چلا گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے امبر شمسی کی یہ رپورٹ.
کیا پاکستان میں انٹرنیٹ کا مطلب ویڈیوز اور فیس بک ہی ہے؟ یہ سوال ڈیجیٹل معیشت سے متعلق اجلاس کے ایک نشست کے دوران حاضرین سے آیا. سٹیج پر موجود ماہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح سے لے کر بنیادی سطح تک پاکستان میں اس بات کی آگاہی کم ہے کہ انٹرنیٹ کے کیا کیا فوائد ہیں. اجلاس کا انعقاد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA اور انٹرنیٹ سے متعلق پالیسی معیار اور تعلیم کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم انٹرنیٹ سوسائٹی نے مل کر کیا. دو روزہ اجلاس کے دوران پاکستان میں تعلیم, سرکاری سطح پر انٹرنیٹ اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کا استعمال, انٹرنیٹ سے متعلق قوانین, تیز انٹرنیٹ کے لیے ڈھانچے, پرائیویسی اور انٹرنیٹ کے ذریعے مالیاتی سہولتوں کے استعمال جیسے موضوعات پر ماہرین نے تبصرہ کیا. ڈیجیٹل معیشت وہ معیشت ہوتی ہے جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف کاروبار کیا جاتا ہے بلکہ اس میں سرکاری سہولیات, بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی اور علم کا تبادلہ شامل ہوتا ہے. جرمنی کی ایئرفرٹ یونیورسٹی میں عوامی پالیسی کے پروفیسر حسنین بخاری نے اجلاس میں بتایا کہ 2008 کے بعد پاکستان انٹرنیٹ سے فوائد حاصل کرنے والے ممالک کی درجہ بندی میں 135 کے مقام سے گر کر 156 کے مقام پر چلا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیٹ کے حوالے سے پالیسی کو ترجیح نہیں دی.
دوسری جانب انٹرنیٹ سوسائٹی کے سینئر اہلکار نوید الحق کا کہنا ہے کہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ملک میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا رجحان نہیں ہے.
ہمارے یہاں پہ جو کام ہوتے ہیں اس کو ریکارڈ, جس طرح اسٹیٹسٹکس کی بات کی جاتی ہے, باہر کے ملکوں میں اسپیشل ان کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹس ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آئی ٹی یا آئی سی ٹی سیکٹر اس کا ایک مین حصہ ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئی سی ٹی ان کے جی ڈی پی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس چیز کا رجحان ابھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے باہر کی آرگنائزیشنس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہماری رینکنگ کافی چیزوں میں کہوں گا کہ شاید بہتر ہیں.
انٹرنیٹ سوسائٹی کے ڈائریکٹر راجنیش سنگھ کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ڈیجیٹل معیشت کی پیش رفت میں کئی رکاوٹیں ہیں, جیسے کہ بجلی کی فراہمی, خواندگی کی کم شرح اور انٹرنیٹ تک رسائی, لیکن ملک میں جدید سہولیات پیدا کرنے کے مواقع بھی بہت ہیں. انٹرنیٹ سوسائٹی کے نوید الحق نے سری لنکا کی مثال دی
کہ وہاں جو چائے کے باغات ہیں, وہاں دیر از اے ہول سسٹم جس کو وہ استعمال کر کے نہ صرف ان کو اپنی چائے کی باغات کو زیادہ اچھا کاشت کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آلریڈی چینلز اویلیبل کر دی جا سکتے ہیں. کسان جو ہے اپنا مال جو ہے وہ منڈی تک پہنچا سکتا ہے, وہ منڈی پہ ریٹس چیک کر سکتا ہے کہ آج کے کیا ریٹس چل رہے ہیں.
نوید الحق نے صحت کے شعبے کی مثال بھی دیتے ہوئے کہا,
ایک گاؤں جہاں پہ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ اپلیکیشن, جس کو ہم ای ہیلتھ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ اس گاؤں کے اندر ان گاؤں کے لوگوں کو کسی ڈاکٹر سے ملوا سکتے ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے. سو آئی مین کہنے کا پرپز یہ کہ اپرچونیٹیز تو اینڈ لیس ہیں.
اقوام متحدہ کے معیشت اور سماجی معاملوں کے ادارے یو این ایس کیپ کے اہلکار میتھیو پرکنز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جغرافیہ کی وجہ سے وسط ایشیا اور افغانستان جیسے بے ساحل ممالک کو پاکستان فائبر آپٹک کیبل تک رسائی فراہم کر سکتا ہے. اس پر یہ ممالک پاکستان اور اقوام متحدہ کام کر رہے ہیں. نوید الحق نے وضاحت کی,
انٹرنیشنل انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی جو ہے, جو بیسکلی دنیا بھر میں انڈر سی کیبلز کہا جاتا ہے, سمندر کے نیچے یہ کیبل سسٹمز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اب چونکہ وہ ممالک جہاں پہ سمندر کی ایکسس نہیں ہے اور لینڈ لانگ کنٹریز, ان کو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسس انٹرنیشنل انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی کہاں سے لیں. تو اگر ہم دیکھیں نقشے کے لحاظ سے تو تاجکستان کے ساتھ افغانستان, افغانستان پاکستان, یہ ایک بڑا اچھا روٹ بن سکتا ہے, اور اس کا فائدہ آف کورس جب وہ پاکستان کے تھرو یہ چیز جائے گی تو اس میں پاکستان کو بائی اٹ سیلف بھی ایز اے پرووائڈر ان سے کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم اوپر ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ٹو کنیکٹ ٹو دا انٹرنیشنل انٹرنیٹ.
پی ٹی اے اور انٹرنیٹ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے سفر میں ایک پہلا قدم ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ سرکاری سطح پر ترجیحی بنیادوں پر پالیسیوں اور قوانین مضبوط بنائے جائیں گے, اس سے پہلے کہ پاکستان اس دور میں بہت پیچھے رہ جائے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
کیا پاکستان میں انٹرنیٹ کے صارفین کا مطلب صرف فیس بک اور یوٹیوب ہے؟ تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی امبر شمسی کی زبانی. اور اب آپ کو افغانستان لیے چلتے ہیں, جہاں لڑکیاں ایک مختلف یا منفرد کھیل میں دلچسپی لے رہی ہیں. آپ نے اکثر فلموں میں لوگوں کو پاؤں میں تختے باندھ کر برف پر پھسلتے دیکھا ہوگا, یہ اسکینگ کہلاتی ہے. چند سال پہلے ناروے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون ہینرا جارج نے بیڑا اٹھایا کہ وہ افغانستان میں لڑکیوں کو اسکینگ کرنا سکھائیں گی. اس کام میں انہیں تھوڑی بہت مشکلات تو پیش آئیں, لیکن راستے خود ہی بنتے گئے اور وہ اپنے اس مقصد کو پانے میں کافی حد تک کامیاب رہیں. ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ہینرا جارج سے ان کے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی اور پوچھا کہ آیا انہیں افغانستان میں ہی یہ کام کرنے کا خیال کیوں آیا.
My educational background is international relations and my master's is diplomacy and trade.
میرا تعلیمی پس منظر بین الاقوامی تعلقات عامہ ہے, اور میں نے سفارتکاری اور تجارت جیسے مضامین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. میں نے اوسلو میں پہلے جنوبی کوریا اور پھر افغان سفارت خانے میں کام کیا. وہاں میں ایک افغان خاتون سفیر کی مشیر اور اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھی. وہ تمام نارڈک ممالک میں افغانستان کی واحد سفیر تھی. اسی کام کے سبب میرا افغانستان جانے کا اتفاق ہوا. اسی دوران میں نے افغان ثقافت اور اس معاشرے میں خواتین کی جدوجہد کے بارے میں کافی کچھ سمجھا اور سیکھا.
تو پھر آپ نے واپس آ کے اس کی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا؟
افغانستان کے پہاڑوں اور وہاں اسکی پروجیکٹ کے بارے میں میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ بعد میں میں ملازمت چھوڑ کر فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے فرانس کے ایک علاقے شرمونے چلی گئی۔ شرمونے میں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور وہ جگہ اسکی کھیلوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ انہی پہاڑوں کی چوٹی پر اتفاقاً میری ملاقات سویڈن کی ایک خاتون سے ہوئی جو ایک ریسٹورینٹ چلاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک کسٹمر ہر سال آیا کرتا ہے اور وہ افغانستان میں ایک اسکی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، تو آپ اس سے ملیں۔ ایک ماہ بعد میری ملاقات اس شخص سے ہوئی اور 6 ماہ بعد مجھے آغا خان کے ایکو ٹوریزم پروجیکٹ میں رضاکار اسکی انسٹرکٹر کے طور پر کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اسی دوران میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ لڑکیوں کو کیسے اسکیئنگ کرنا سکھایا جائے۔ میں واقعی چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو سکھاؤں کہ اسکی کیسے کیا جاتا ہے۔
افغانستان میں لڑکیوں کو اسکی سکھانا، اس کام کو پھر آپ نے کیسے سر انجام دیا؟
تین چار ہفتوں تک میں نے 20-30 لڑکوں کو اسکی کرنا سکھایا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے۔ پھر میں نے آغا خان فاؤنڈیشن کے نمائندوں کو بتایا کہ میں لڑکیوں کو اسکی سکھانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ادھر ادھر سے اجازت لی اور ہمیں اجازت مل گئی۔ پھر میں ان تمام خاندانوں کو فیملی پکنک پر لے کر گئی اور ان کو اسکی کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ خطرناک چیز نہیں ہے اور اس میں مزہ بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں کرتے۔ سب کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ سارے خاندانوں نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اسکیئنگ سیکھنے کی اجازت دے دی۔
آپ نے یہ پروجیکٹ صوبہ بامیان میں ہی کیوں شروع کیا؟
This is a very peaceful province, Bamiyan. وہ ایک بہت ہی پرامن صوبہ ہے جس میں اکثریتی آبادی ہزارہ ہے۔ وہ طالبان کی حمایت نہیں کرتے، خاص طور پر سن 2001 سے جب انہوں نے بامیان کے مشہور تاریخی ورثے بدھا کے مجسمے کو بم سے اڑایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجسمہ سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز ہوتا تھا۔ جب اسے دھماکے سے اڑایا گیا تو لوگ روئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ نہ لوگ طالبان کی حمایت کیا کرتے تھے اور نہ ہی میرا کبھی طالبان سے سامنا ہوا، لیکن میں ہمیشہ اضافی احتیاط کیا کرتی تھی۔
بامیان میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا؟
ایک دفعہ ہم ایک گاؤں گئے تھے اور گاؤں کے لوگوں نے ہمیں اسکیئنگ کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ہم لڑکیاں تھے، اور میں مغرب سے آئی ہوئی ایک لڑکی تھی، تو وہ اسے بہت شک و شبہ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں مجھے ناکامی کا سامنا ہوا۔ اس کے علاوہ آغاز میں اس پروجیکٹ کا اعلان ریڈیو وغیرہ پہ کیا گیا۔ کچھ مقامی ملاؤں نے شکایت کی اور اسکیئنگ کی حمایت نہ کی۔ انہیں اسکی کے دوران لڑکیوں کے پہنے جانے والے کپڑوں پر اعتراض تھا۔ یہ وہ واحد منفی رد عمل تھا جو اس پروجیکٹ کے دوران سامنے آیا، لیکن اگلے سال سے یہ صورتحال بہتر ہونے لگی، اور شاید وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
آپ کے خیال میں اسکیئنگ سیکھنے سے بامیان کی لڑکیوں میں کیا تبدیلی آئی؟
میں بہت حیران ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی آسانی سے یہ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن لڑکیوں کو میں نے اسکی کرنا سکھایا، ان میں سے ایک نے چند ہفتوں قبل پیرا گلائڈنگ شروع کر دی ہے۔ مجھے دیکھ کے خوشی بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا، کیونکہ وہ کابل کے اوپر پرواز کر رہی ہے اور ادھر کریش لینڈنگ کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ کابل پہ پرواز کرنا کافی غیر محفوظ ہے، لیکن میں اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوں۔ 3 سال پہلے وہ بامیان کے ایک گاؤں تک محدود تھی، لیکن اب دیکھیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ اگر انہیں مواقع دیے جائیں تو آسمان ان کی پہنچ ہوگی۔
اب آپ پاکستان میں ہیں، تو کیا یہاں بھی اسکیئنگ سکھانے کا کوئی ارادہ ہے؟
میرا یقین ہے کہ کھیلوں کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا احساس جیسے کہ ٹیموں میں ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں پاکستان میں بھی خواتین کے ساتھ کام کر سکوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ کھیل سکیں۔
یہ تھی ہینرا جارج، جو افغان لڑکیوں کو اسکیئنگ سکھاتی تھی۔ سربین کی آج کی بڑی خبر تھی پیرس کے مضافات میں دہشت گرد مخالف پولیس کارروائی، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 7 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا جاتا ہے۔ سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر، پروڈیوسر تھے زیاد ظفر۔ یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جے میگانی، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
فرانس میں دہشت گرد حملوں کے منصوبہ ساز کی گرفتاری کے لیے ہونے والی ایک کارروائی میں ایک خاتون سمیت دو مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ فرانسیسی پولیس کے بقول کئی مشتبہ جنگجوؤں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عرب ملک شام کے علاقے رقہ میں فرانسیسی اور روسی طیاروں کی بمباری میں پچھلے 3 دنوں میں 30 سے زیادہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع چار سدے میں پولیس کہتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 پولیس والوں کو مار ڈالا ہے۔ فلپائنز میں سرگرم ایک مسلمان شدت پسند گروپ ابو سیاف نے تاوان نہ ملنے پر ایک ملائیشیائی یرغمالی کا سر قلم کر دیا ہے۔ اور صومالیہ پچھلے 25 برسوں بعد آج امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔